آگے سبق دیکھیے بھائی. نویشتاند کہ قلب دیگر اخوان اشتقاقی آ کلمہ شناختہ میں شود مثل آدر ان کے بلفظ دار ان واحد و دور ان جمع دویرت ان تصغیر معلوم میں گردد کہ در آدر ان عین بجائے فارفتہ و ہم چنی در قسی اس لفظ قوس و تقوس مدرک میں گردد کہ اصل قسی قوس بودا و ہم چنی قلب شناختہ میں شود بائی کہ اگر قائل ب قلب نہ شود منع صرف بے سبب لازم آیت چنان کے در اشیاء او. بھائی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے. بھائی سب سے پہلا فائدہ بھائی مکمل خلاصہ اس کا پھر سن لیجئے بھائی تاکہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. مصنف رحمہ اللہ اپنے استاذ محترم کے کچھ افادات ذکر فرما رہے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ذکر فرمایا کہ معطل سے جو باب افعال اور استفعال آتے ہیں ان میں سے بعض کلمات کے اندر اعلال ہوتا ہے اور بعض کے اندر اعلال نہیں ہوتا, یعنی ان میں تصحیح ہوتی ہے, وہ صحیح سلامت رہتے ہیں بغیر اعلال کے, اور یہ جو صحیح سلامت رہتے ہیں بغیر اعلال کے یہ بھی اچھے خاصے الفاظ ہیں, تھوڑے نہیں ہیں. تو باقی صرفی حضرات جو ہیں انہوں نے ان سارے صحیح الفاظ کو شاذ قرار دیا ہے, یعنی عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے, البتہ یہ قانون کے خلاف ہیں, قانون کے مطابق ان میں اعلال ہونا چاہیے تھا لیکن اعلال ہوا نہیں. اعلال اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ ساری شرطیں یہاں پر پوری ہیں بھائی, جیسے اروح یوربیحو ارواحن اس میں اعلال ہونا چاہیے تھا اور اراح یوریحو اراحتن کہنا چاہیے, جیسے اقام یقیمو اقامتن. اسی طرح استصوب یستصوب استصوابن اس کے اندر بھی اعلال نہیں ہوا حالانکہ اس میں بھی شرائط پوری ہیں. استصوبا واو کی حرکت صاد کو دے کر واو کو الف سے بدلنا چاہیے اور استصاب یستصیب استصابتن باب ہونا چاہیے, جیسے کہ استقام یستقیم استقامتن کے اندر اعلال ہوا ہے. تو بعض بابوں میں اعلال ہوا اور بعضوں میں اعلال نہیں ہوا. صرفی حضرات کیا فرماتے ہیں, جن میں اعلال نہیں ہوا اور شرائط پوری ہیں ان کو وہ شاذ قرار دیتے ہیں. میرے استاذ محترم ایسی تقریر فرماتے تھے کہ یہ جن کو باقی صرفیوں نے شاذ قرار دیا ہے ان کا شاذ ہونا ختم ہو جاتا تھا اور وہ ضابطے کے مطابق ہو جاتے تھے. اور وہ اس طرح کہ میرے استاد محترم فرماتے تھے کہ یہ جو اقام یقیم اقامتن کے اندر اور استقام یستقیم استقامتن کے اندر جو قانون جاری ہو رہا ہے وہ باع یبیع اور یباع والا قانون ہے, اور اس قانون کی جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط کا اضافہ ہونا چاہیے, اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا متحرک جن کی حرکت آپ کس کو دینا چاہتے ہیں, ما قبل کو دینا چاہتے ہیں, ان میں شرط یہ ہے کہ ان کے مصدر کے اندر اس واو یا کے بعد الف نہیں آنا چاہیے. اور چونکہ اروح یوروح ارواحن, تو دیکھو اروحا کے اندر ہم نے واو کی حرکت را کو نہیں دی کیونکہ یہاں شرط پوری نہیں. شرط کیا تھی کہ اس کے مصدر کو بھی دیکھنا ہے کہ مصدر کے اندر اس واو کے بعد الف تو نہیں, اور اروحا یوروحو ارواحن یہاں مصدر کے اندر تو واو کے بعد کیا آ رہا ہے الف, تو یہاں شرط پوری نہیں اس لیے قانون جاری نہیں ہوا, یہ قانون کے مطابق ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. اسی طرح استصوبا یہاں پر ہم واو کی حرکت صاد کو دینا چاہتے ہیں لیکن قانون میں ایک شرط کیا تھی کہ اس کے مصدر کو بھی دیکھ لینا کہ کہیں اس واو یا کے بعد جس کی آپ حرکت ما قبل کو دینا چاہتے ہیں مصدر میں اس واو یا کے بعد الف تو نہیں ہے, تو ہم نے دیکھا استصواب یہاں پر اس واو کے بعد کیا ہے مصدر میں الف ہے, تو شرط پوری نہیں, جب شرط پوری نہیں تو اعلال بھی نہیں ہونا چاہیے, تو یہ قانون کے مطابق ہے بھائی. قانون بھی یہ تھا کہ شرطیں پوری ہوں تو اعلال کرو, شرطیں پوری نہ ہوں تو اعلال نہ کرو, اور ان میں شرطیں پوری نہیں تو اعلال بھی نہیں کریں گے بھائی کیونکہ ان کے مصدر میں کیا ہے اس واو یا کے بعد الف آ رہا ہے بھائی. اور جن مصادر میں اعلال ہوا ہے اقام یقیم اقامتن اور استقام یستقیم استقامتن ان کے مصدر کہتے ہیں اقامتن کی اصل اقوامن نہیں ہے بلکہ یہ اقوامتن تھا، بروزن افعالتن بھائی. اور اسی طرح استقامتن اصل میں استقوامن نہیں تھا بلکہ استقوامتن تھا بھائی، استفعالتن وزن پر. اور اجوف سے یہ مصدر کا یہ وزن بھی آتا ہے باب افعال اور استفعال میں. اجوف سے دو مصدر آتے ہیں اس باب افعال کے، ایک افعال اور ایک افعالتن بھائی. تو جن مصدروں میں اعلال ہوا ہے اقام یقیم اقامتن، وہ افعال وزن پر نہیں تھے بلکہ افعالتن وزن پر تھے، یعنی اقواماتن. اور اقواماتن میں تو مصدر کے اندر دیکھو واو کے بعد الف نہیں ہے، تو یہاں شرطیں پوری ہیں اس لیے اعلال ہو گیا پورے باب کے اندر. اور اسی طرح استقامتن جو ہے وہ اصل میں استقوام نہیں تھا بلکہ یہ دوسرا مصدر ہے بروزن استفعالتن بھائی. یہاں پر دیکھو واو کے بعد الف نہیں ہے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ اجوف کے ساتھ یہ مصدر خاص ہے، اجوف میں آتا ہے اور ہفت اقسام میں کسی کے اندر یہ نہیں آتا. تو دو دو مصدر ہو گئے، باب افعال کے بھی دو مصدر، ایک افعال اور ایک افعالتن اجوف میں، اور باب استفعال کے بھی دو مصدر ہو گئے، استفعال اور استفعالتن. جن میں اعلال ہوا ہے وہ استفعالتن اور افعالتن وزن پر ہیں، اور جن میں اعلال نہیں ہوا وہ افعال اور استفعال وزن پر ہیں. جہاں و اور یا کے بعد الف آ جاتا ہے تو پھر اعلال نہیں کرتے. مصنف کی اس تقریر پر پھر اعتراض ہوا کہ آپ کی تقریر سے تو یہ پتا چلا کہ مصدر اعلال میں اصل ہے، مصدر میں اعلال ہو تو فعل میں اعلال کرتے ہیں، مصدر میں اعلال نہیں تو فعل میں بھی اعلال نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا بتایا، ارواح، ارواح میں اعلال نہیں کریں گے کیونکہ واو کے بعد کیا رہا ہے الف، اور جب ارواح میں اعلال نہیں کیا تو ارواح یروح وہاں تو کوئی الف نہیں، لیکن وہاں پر بھی اعلال نہیں کیا گیا، تو فعل کس کے تابع کر دیا آپ نے، مصدر کے. اسی طرح باب استفعال کے اندر بھائی استصواب یستصوب استصوابا، استصواب میں واو کے بعد چونکہ الف ہے تو مصدر کے اندر اعلال نہیں، جب مصدر میں اعلال نہیں تو فعل استصواب یستصوب میں بھی اعلال نہیں کیا، حالانکہ یہاں تو اس واو کے بعد کوئی الف موجود نہیں. تو معلوم ہوا مصدر میں اعلال ہو تو فعل میں بھی اعلال ہوتا ہے، اور مصدر میں نہ ہو تو فعل میں بھی اعلال نہیں ہوتا. حالانکہ اس سے ماقبل قام قیامن اور قاوم قوامن میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ فعل اعلال میں اصل ہے، فعل میں اعلال ہو تو مصدر میں اعلال کرتے ہیں، فعل میں اعلال نہ ہو تو مصدر میں بھی اعلال نہیں کرتے. جیسے قام اصل میں کیا تھا، قاواما، تو یہ پھر واو کو کس سے بدلا، الف سے، تو کیا بن گیا، قام. تو دیکھو فعل میں اعلال ہوا، اسی لیے اس کا مصدر قیام، یہ اصل میں کیا تھا، قوام. تو یہاں واو سے ماقبل کسرہ ہے، اسی واو کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا، قیام. تو مصدر میں اعلال اس لیے کر لیا کیونکہ فعل میں اعلال ہوا تھا، قامہ میں اعلال ہوا تھا اس لیے قیام میں کیا کر دیا، اعلال، ورنہ قیام تو اصل میں کیا تھا، قوام تھا. اور اگر فعل میں اعلال نہ ہو تو مصدر میں بھی اعلال نہیں کرتے، جیسے قاوما قوامن بھائی، قاوما فعل کے اندر واو کے اندر کوئی اعلال نہیں، تو اس کا جو مصدر ہے قوامن وہاں بھی واو کے اندر کوئی اعلال نہیں کیا. قیامن کی اصل کیا تھی، قوامن، اور اس یہ بھی کیا ہے، قوامن، دونوں قوامن ہیں بالکل ایک جیسے، قاوما قوامن اور قام قیامن، قیامن اصل میں کیا تھا، قوام. تو دیکھو دونوں قوامن ہیں، لیکن ایک قوامن کو ہم نے قیامن کر دیا اور دوسرے قوامن کو اسی طرح رکھا. کیوں؟ کیونکہ ایک کے فعل میں اعلال ہوا تھا تو مصدر میں بھی اعلال کر دیا، دوسرے قاوما کے فعل میں اعلال نہیں تو اس کے مصدر قوامن میں بھی اعلال نہیں. تو آپ کی اس تقریر سے تو پتا چلا تھا کہ فعل اعلال میں اصل ہے اور مصدر اس کے تابع ہے. تو مصنف نے پھر اس کا جواب دیا کہ یہ اصل اور فرع ہونا یہ ایک سرسری اور سطحی بات ہے، اور صرفی کا یہ اصل مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ایک کو اصل قرار دے اور باقیوں کو فرع قرار دے، بلکہ صرفی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام صیغے ایک دوسرے کے مناسب ہو جائیں، یا یوں کہو پورا باب ایک جیسا ہو جائے. یہ نہیں کہ کہیں تو اعلال ہو رہا ہے اور کہیں پر اعلال نہیں، کچھ صیغوں میں اعلال ہو رہا ہے اور کچھ صیغوں میں اعلال نہیں ہو رہا، یہ مناسب نہیں ہے. تو صرفی کے نزدیک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ پورے باب کا حکم ایک جیسا ہونا چاہیے. چنانچہ اسی لیے کہتے ہیں دیکھو وعدہ یعیدو، یہ یعیدو کے اندر جو ہے واو درمیان میں آیا، یا مفتوحہ اور کسرہ کے، تو اس واو کو گرا دیا گیا. اب تعیدو میں بھی یہ واو گرا دیا، اعیدو میں بھی یہ واو گرا دیا، نعیدو میں بھی یہ واو گرا دیا، تو باقی سارے صیغوں کو ہم نے یعیدو کے تابع کر دیا. اگرچہ باقی صیغوں میں کوئی ثقل نہیں، ثقل تو صرف کس میں تھا؟ یعیدو میں، کہ واو کس کے بیچ آیا؟ یا مفتوحہ اور کسرہ کے، جبکہ باقی تعیدو اعیدو نعیدو ان میں تو یا مفتوحہ ہے ہی نہیں. تو یہاں پر پورے باب کا حکم ایک کرنے کے لیے کیا کر دیا گیا؟ سب کو یعیدو کے تابع کر دیا گیا. جبکہ باب افعال کے اندر اکرم یکرمو، یہ یکرمو کے اندر حمزہ گرایا گیا، کیونکہ متکلم کے صیغے میں دو حمزہ جمع ہو رہے تھے، اور دو حمزہ کا جمع ہونا تو ثقیل ہے، تو ایک حمزہ کو حذف کر دیا گیا. تو اعلال کا قوی سبب ایک صیغے میں پایا گیا، تو باقی صیغوں کے اندر بھی اعلال کر دیا گیا. یعیدو کے ایک صیغے میں اعلال کا قوی سبب پایا گیا، تو باقی صیغوں کو بھی اس کے تابع کر دیا گیا. یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ اصل ہے یا فرع ہے. اگر صرفی کا مقصد کسی کو اصل اور باقیوں کو فرع قرار دینا ہو، تو پھر اصل تو کسی ایک کو قرار دے سکتے ہیں، یا غائب کے صیغے کو اصل قرار دے دو جیسے یعیدو میں ہے، یا متکلم کے صیغے کو اصل قرار دے دو جیسے کس میں ہے؟ یکرمو کے اندر ہے بھائی. وہاں کس کو اصل قرار دے دیا؟ تو صرفی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے باب کا حکم ایک ہونا چاہیے، لہذا جب کسی ایک صیغے میں اعلال کا کوئی قوی سبب پایا جائے تو سارے باب میں کیا کر دیتے ہیں؟ اعلال، باقیوں کو اس کے تابع کر دیتے ہیں. اور اگر کسی ایک صیغے میں تصحیح کا قوی سبب پایا جائے تو جب اس کو صحیح رکھتے ہیں تو باقیوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ صحیح رکھتے ہیں، بغیر یہ دیکھے کہ یہ اصل ہے یا فرع. کیونکہ اگر اصل اور فرع ہونے کا لحاظ کرتے ہیں تو اصل تو پھر کسی ایک کو قرار دیا جا سکتا ہے، یا تو غائب کے صیغے کو اصل قرار دیا جا سکتا ہے یا متکلم کے صیغے کو. اگر غائب کے صیغے کو آپ اصل قرار دیتے ہیں تو یکرمو گردان کے اندر سارے صیغوں کو آپ نے کس کے تابع کر دیا؟ متکلم کے صیغے کے، یہ تو درست نہ رہے گا. اور اگر آپ متکلم کے صیغے کو اصل قرار دیتے ہیں تو پھر یعیدو کی گردان میں تمام صیغوں کو یعیدو یعنی غائب کے صیغے کے تابع کرنا درست نہ رہے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اس پر پھر اشکال ہوا کہ آپ کی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اصل ضابطہ یعیدو میں جاری ہوا ہے، اور تعیدو اعیدو نعیدو وغیرہ کیا ہیں؟ اس کے تابع. حالانکہ جب اس ضابطے کی آپ تقریر کر رہے تھے قوانین کے اندر، معطل کے پہلے قانون میں آپ تقریر فرما رہے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ یا کو اصل قرار دینا اور باقیوں کو اس کے تابع قرار دینا یہ تطویل لا طائل ہے، بے فائدہ بات کو لمبا کرنا ہے. تو وہاں تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ تطویل لا طائل ہے، بے فائدہ بات کو لمبا کرنا ہے، یعنی یہ بات پوری تفصیل کرنا کہ اصل ضابطہ کس میں لگا ہے؟ یعیدو میں، اور تعیدو اعیدو نعیدو کیا ہیں؟ اس کے تابع ہیں. یہ تو بات کو بلا وجہ لمبا کرنا ہے، اور اب آپ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ اصل ضابطہ کس میں لگا ہے؟ یعیدو میں، اور باقی صیغے اس کے تابع ہیں. تو جواب دیں گے آپ کو کہ بھئی دراصل یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ضابطہ قانون، اور دوسرا ہے اس قانون اور ضابطے کا سبب اور اس کی وجہ اور اس کی علت، کہ یہ ضابطہ لگا کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے. کہتے ہیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں، ان کو الگ رکھنا چاہیے. ضابطہ جب بیان کیا جائے تو وہ مختصر ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ سارے افراد کو شامل ہو، یعنی جتنے صیغوں پر لگنا ہے وہ سارے اس کے اندر داخل ہو جائیں. ضابطہ کیا ہونا چاہیے؟ مختصر اور جامع، یعنی تمام افراد کا احاطہ کر لے، کوئی فرد اس سے باہر نہ رہے. اور دوسرا ہے ضابطے کی وجہ اور اس کا سبب. تو ضابطے کی وجہ اور اس کا سبب وہ الگ چیز ہے، کہ یہ ضابطہ لگا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ اس طرح کیا کیوں جاتا ہے، تو وہ الگ ہے، اس کو الگ بیان کرنا چاہیے. تو ضابطہ مثلا یہ یعیدو والا ضابطہ جب آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں ضابطے کے اندر یہ نہ ذکر کرو کہ یہ ضابطہ کیوں لگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعیدو کے اندر ثقل آ رہا تھا تو یعیدو میں اصلاً لگا اور پھر تعیدو اعیدو نعیدو کو اس کے کیا کر دیا تابع. بھائی ضابطے میں اتنی تفصیل کیوں ذکر کرتے ہو؟ ضابطے میں صرف مختصراً کہہ دو کہ اگر واو بیچ میں آ جائے علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے تو اس واو کو گرا دیتے ہیں. بھائی یہاں کہ ضابطہ اصل میں کیوں لگا کہاں لگا اور باقی اس کے تابع ہوئے یہ تفصیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور پھر جب اس قانون کی آپ وجہ اور سبب ذکر کریں تو وہاں پھر آپ تفصیل ذکر کریں کہ اصل میں تو یہ ضابطہ فلاں صیغے کے اندر اس وجہ سے لگا تھا اور باقی صیغے اس کے تابع تھے تو وہاں پھر تفصیل ذکر کرنی چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہاں میں قانون ذکر کر رہا تھا اس لیے وہاں میں نے مختصر ذکر کیا اور بتلایا آپ کو کہ باقیوں کو بھی یہ مختصر ذکر کرنا چاہیے, اصل اور تابع کی بات یہاں پر ذکر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ بھی آپ کو بتلایا کہ محققین علماء کا یہی طریقہ ہے, وہ جب ضابطہ ذکر کرتے ہیں مختصر اور جامع الفاظ میں ذکر کرتے ہیں اور ضابطے کی تفصیل پھر جب بیان کرتے ہیں تو وہاں پر وہ اس کا سبب, اس کی علت اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا فائدہ کل ہم نے پڑھا تھا, دوسرا فائدہ یہ کہ ابا یا ابا جو ہے باب فتحہ سے ہے, اسی طرح قلا یقلا, عز یا عزو اور بقا یا بقا, ان سب کو علماء نے شاذ قرار دیا ہے کیونکہ یہ باب فتحہ سے ہیں. لیکن باب فتحہ کا قانون اور ضابطہ ہے کہ جو لفظ بھی اس باب سے آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری ہے. اور ابا یا ابا, قلا یقلا, عز یا عزو اور بقا یا بقا, ان میں سے کسی میں بھی عین یا لام کی جگہ حرف حلقی نہیں, تو ان میں شرط پوری نہیں. اور اس کے باوجود یہ کس سے آ رہے ہیں؟ باب فتحہ سے. تو علماء نے ان کو شاذ قرار دیا ہے. کہتے ہیں میرے استاذ محترم اس ضابطے میں صرف ایک لفظ بڑھا دیتے تھے جس سے ان کا شاذ ہونا ختم ہو جاتا تھا. وہ فرماتے تھے کہ اس میں صحیح کی قید بڑھا دو, ہر وہ لفظ یا کلمہ جو صحیح ہو, ہفت اقسام میں سے کیا ہو, صحیح ہو اور اس باب میں سے آئے, اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری ہے. اب یہ ابا یا ابا وغیرہ کا شذوذ ختم ہو گیا کیونکہ یہ صحیح ہیں ہی نہیں, ان میں سے کوئی تو ناقص ہے اور کوئی مضاعف ہے بھائی. اور ہم نے تو کیا کہا کہ عین یا لام کا حرف حلقی ہونا کب ضروری ہے؟ جب صحیح ہو, اور یہ تو صحیح نہیں ہے. جب صحیح نہیں ہے تو ان کا عین یا لام حرف حلقی ہونا بھی ضروری نہیں, اور یہ اس کے بغیر بھی باب فتحہ سے آ سکتے ہیں, لہذا اب یہ شاذ نہ رہے بھائی. ضابطہ سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد پھر ایک اور فائدہ, تیسرا فائدہ ہم نے کل شروع کیا تھا کل, خز اور مر کے بارے میں. اکلا یا اکولو, اس کا امر آتا ہے کل, اور اخذا یا اخذو, کوئی چیز پکڑنا اٹھانا, اس کا امر آتا ہے خز خز, اور اسی طرح امر یا امرو, اس کا امر آتا ہے مر. کل اصل میں کیا تھا؟ او او کل, اور پھر دوسرے حمزہ کو واو سے بدلا تو کیا بنا؟ او کل. لیکن پھر ان دونوں حمزہ کو شروع سے خلاف القیاس حذف کر دیا گیا تو کیا رہ گیا؟ کل. اوخس کے شروع سے بھی دونوں حمزہ خلاف القیاس حذف ہوئے تو کیا رہ گیا؟ خز. عمر کے شروع سے بھی دونوں حمزہ خلاف القیاس حذف ہوئے تو کیا رہ گیا؟ مر. تو باقی صرفی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو اکلا یا اکلو سے کل امر آتا ہے, اور اخذا یا اخذو سے خز امر آتا ہے, اور امرا یا امرو سے جو مر امر آتا ہے, یہ تینوں خلاف القیاس ہیں, کوئی ضابطہ وغیرہ نہیں. بغیر کسی ضابطے کے ان کے دونوں حمزہ کو حذف کر لیا گیا. یہ سب کیا ہیں؟ خلاف القیاس ہیں. کہتے ہیں میرے استاذ محترم ایسی تقریر انہوں نے فرمائی کہ ان کا شذوذ ختم ہوا اور یہ ضابطے کے مطابق ہو گئے. وہ کس طرح؟ وہ کہ میرے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ جو ان میں دونوں حمزہ حذف ہوئے ہیں یہ خلاف القیاس نہیں ہے بلکہ ضابطے کے مطابق ہیں. اور وہ اس طرح کہ ان کے اندر قلب مکانی ہوا ہے. قلب کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک حرف کو اٹھا کر دوسرے کی جگہ لے جائیں اور دوسرے کو اٹھا کر پہلے کی جگہ لے آئیں, اس کو قلب کہتے ہیں. تو یہاں بھی قلب ہوا ہے بھائی. کس طرح؟ کہ کل اصل میں کیا تھا؟ وہ اکل, وہ اکل, اور پھر काफ को ये दूसरे हमजा की जगह ले आए और दूसरे हमजा को उठाकर काफ की जगह ले गए तो क्या बन गया? उक उल, उक उल। फिर उसके बाद यसलू वाला कानून लगा और हमजा की हरकत काफ को दे दी और फिर पहले हमजा को भी गिरा दिया क्योंकि वो तो हमजा वसल है, अब काफ मुतहर्रिक है, उसकी जरूरत ना रही, तो क्या बन गया? कुल। तो देखा अब ये कानून के मुताबिक हो गया भाई। इस पर फिर इश्काल हुआ कि यसलू वाला कानून तो जवाजी है और कुल और खुज में तो हजफ क्या है? वजूबी है। कुल ही हम सुनते हैं और कुल ही अरब बोलते हैं, ओ कुल या उक उल ये तो हमने अरबों से नहीं सुना, तो मालूम हुआ ये क्या है? वजूबी। हालांकि यस अलू वाला कानून वो तो जवाजी है, यस अलू भी पढ़ सकते हो और यस अलू भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहां तो एक ही सूरत है, तो फिर तो मालूम हुआ यहां हजफ वजूबी बना दिया आपने, तो कानून तो है जवाजी और आपने इसको यहां क्या करार दे दिया? वजूबी। ये कैसे? तो जवाब दिया कि भाई हम जाब्ते की तकरीर ऐसे तरीके पर करते हैं कि ये जो यसलू वाला कानून है ये जवाजी है, लेकिन अगर सीगे में कल्ब हुआ हो या वो अफाले कुलूब में से हो तो फिर हजफ क्या है? वजूबी है। बात समझ में आ गई? कहते हैं अब सारी बातें जाब्ते के मुताबिक हो गई, यहां चूंकि कल्ब हुआ लिहाजा यहां हजफ वजूबी, और इसी तरह फाले रोयत के अंदर भी ये जाब्ता क्या हो गया? वजूबी। रआ यारा, ये यारा असल में क्या था? यारा, लेकिन यहां यारा हम नहीं पढ़ते, हमने अरबों से नहीं सुना, वो सिर्फ यारा पढ़ते हैं, मालूम है यहां कानून वजूबी है, ये भी जाब्ते के मुताबिक हो गया क्योंकि ये किस में से है? अफाले कुलूब में से है भाई। उसके बाद इन्होंने आपको कल्ब की मुख्तलिफ सूरतें भी बतलाईं कि कभी कभार कल्ब कैसे होता है, फा को आयन की जगह ले जाते हैं और आयन को फा की जगह ले आते हैं, जैसे दार की जमा आ दुर आती है भाई। अब दार में देखो दाल है फिर अलिफ है, ये अलिफ असल में वाव था और फिर रा है, दाल वाव रा, ये है इसका मादा, लेकिन आ दुर इसमें देखें दाल के बाद रा है, मालूम हुआ यहां क्या हुआ है? कल्ब हुआ है। तो उलमा फरमाते हैं कि ये असल में था अदवुर, क्या था? अफउल। देखा वो दरमियान में है, दाल शुरू में है और रा आखिर में है, अदवुर अफउल। और फिर वजूहुन वाला कानून लगा और दरमियान वाले वाव को किससे बदला? हमजा से, क्योंकि कानून है वजूहुन का कि वाव मजमूम अगर किसी कलिमा के शुरू में आ जाए या दरमियान में आ जाए तो उसको हमजा से बदलना जायज है, लिहाजा वजूहुन को हमजा के साथ यानी वजूहुन पढ़ना भी जायज। तो अदवुर में क्या पढ़ना जायज? अदउर भाई, वावे मजमून दरमियान में आए तो उसको भी हमजा से बदलना जायज, तो अद उर हुआ। फिर हमजा को दाल की जगह ले गए और दाल को हमजा की जगह ले आए तो क्या बन गया? अद उर था ना, अब दाल को हमजा की जगह ले जाओ और हमजा को दाल की जगह ले आओ, क्या बन गया? अदुर। तो दो हमजा इकट्ठे हो गए, पहला मुतहर्रिक है दूसरा साकिन, ये तो फिर आमना वाला कानून लगेगा कि दूसरे हमजा जो साकिन हो उसको पहले हमजा के मुआफिक हर्फ इल्लत से बदलना वाजिब है, तो अदुर से क्या बन गया? आदुर। तो देखा इसमें कल्ब हुआ है, फा की जगह आयन ले गए और आयन की जगह फा ले आए। फिर दूसरी सूरत जिक्र की थी कि कभी कभार कल्ब यूं होता है कि आयन को लाम की जगह ले जाते हैं और लाम को आयन की जगह ले आते हैं, जैसे कौस, इसकी जमा आती है किसीयुन, कौस में देखो काफ वाव सीन और किसीयुन में देखो काफ सीन या, देखा मालूम हुआ ये वाव किससे बदल गया? या से, और आखिर में चला गया, जगह भी बदल गई, कौस में काफ के बाद वाव है फिर सीन है और किसीयुन में काफ के बाद सीन है और फिर उसके बाद वो वाव जो या से बदल चुका है, तो इसमें भी कल्ब हुआ है। किस तरह हुआ ये? कि कौस की जमा आई कुवूस भाई, फुहूल वजन पर फुहूल, फिर वो को लाम की जगह ले गए और लाम को वो की जगह ले आए तो क्या बन गया? कुसुवन फुहूलन। सूरत समझ में आ रही है? तो दो वो जमा हो गए और आपने जाब्ता पढ़ा कि फुहूल वजन के आखिर में अगर दो वो जमा हो जाएं तो उनके माकबल जो जम्मा है उसको कसरा से बदल देते हैं और दोनों वाओ को या से बदल देते हैं और फिर या का या में इदगाम करते हैं तो क्या बन गया कोसियन और फिर सीन के कसरा की वजह से काफ को भी कसरा दे दिया तो क्या बन गया कैसियन। ये था कल्ब की दूसरी सूरत भाई। और कल्ब की तीसरी सूरत उन्होंने ये जिक्र की थी कि लाम को उठाकर फा की जगह ले आए तो फा खुद ब खुद दरमियान में चली गई यानी ऐन की जगह और ऐन जो है वो लाम की जगह चला गया। जैसे फालुन है, फालुन में अगर आप लाम को कहां ले आओ शुरू में तो क्या बन जाएगा लाफ़ून। देखा लाम तो शुरू में आ गया, फा कहां चली गई दरमियान में यानी ऐन की जगह और ऐन कहां चला गया आखिर में यानी लाम की जगह भाई। जैसे इसकी मिसाल कहते हैं अशिया भाई, अशिया ये जमा है शय उनकी और ये असल में था शय आओ। क्या था बरवाज ने फालाओ फालाओ शय आओ शय उन शीन या हमजा फालाओ शय आओ। तो ये जो पहला हमजा आ रहा है शय आ ये हमजा है असली और अलिफ के बाद जो हमजा है वो क्या है जायद है भाई जायद है। तो फिर इस पहले हमजा को उठाकर कहां ले आए शीन से पहले शीन की जगह ले आए तो क्या बन गया अशियाओ अशियाओ। तो यहां कल्ब हुआ है। इस पर फिर इश्काल होता है कि आपने क्या कहा अशियाओ असल में क्या था शय आओ भाई, इसकी असल कुछ और निकालने की क्या जरूरत है। सीधा सीधा आप कह दें कि अशिया बरवजन अफाल है और अफाल जमा का वजन है जैसे कलम की जमा अकलाम अफाल अशिया। देखा तो आपने इतनी लंबी बात की कि ये अशिया पहले क्या था शय आ था फिर अशिया बना। तो कहते हैं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि अशिया का जो लफ्ज है ये गैर मुनसरिफ है। हमने अरबों से सुना है वो ना इस पर कसरा पढ़ते हैं और ना तनवीन मन वो ये गैर मुनसरिफ है। और गैर इंसिराफ बगैर वजह के होता है या उसके लिए कोई सबब चाहिए, कोई उसके लिए दो सबब चाहिए या एक सबब जो दो के कायम मकाम हो। तो अगर आप इस अशिया को अफाल वजन पर मान लें तो फिर तो गैर इंसिराफ का कोई सबब नहीं होगा और गैर किसी वजह के गैर मुनसरिफ नहीं हो सकता भाई। हां अगर आप इसको क्या मान लें शय आओ कि ये असल में क्या था फाला था और फाला के आखिर में क्या है अलिफ ममदूदा है और आप पढ़ चुके हैं कि अलिफ ममदूदा ये सबब है गैर इंसिराफ का और ये दो सबबों के कायम मकाम। तो जब शय आओ देखो इसके आखिर में अलिफ ममदूदा आ गया तो ये क्या हुआ गैर मुनसरिफ है भाई क्योंकि इसके आखिर में क्या आ रहा है अलिफे ममदूदा आ रहा है भाई। तो इसलिए हमें इसको कहना पड़ा कि ये असल में शैआ उठा यानी फाला उठा भाई। बात समझ में आ गई। ये तो था गुज़श्ता सबक का खुलासा। अब आइए आज के सबक पर भाई। देखिए किताब पर नवीश्तान के कल्ब ब दीगर इखवान इश्तिकाकी आ कलिमा शनाख्ता में शवत मिसल आदुरुन के बलब से दारुन वाहिद वदूरुन जमा वदुएरतुन तस्गीर मालूम में गर्दत के दर आदुरुन ऐन बजाय फारफ्ता। भाई अब बतला रहे हैं कि हम कल्ब को पहचानेंगे कैसे। पहले तो जाब्ता जिक्र फरमाया कि उसमें कल्ब हुआ है, फिर उसके बाद बतलाया कि कल्ब होता किस किस तरह, कुछ सूरतें जिक्र कर दी। अब बतलाएंगे कि कल्ब को हम पहचानेंगे कैसे। तो बिल्कुल आसान है। पहले देखो कल्ब को हम पहचानते हैं उसी लफ्ज के और मुश्तकात को देख लो, उसी बाब के और मुश्तकात को देख लो तो उनमें हुरूफ की तरतीब से आपको पता चल जाएगा। मसलन आदुर के अंदर हमने क्या कहा कल्ब हुआ है। कैसे पता चला? कहते हैं और जो मुश्तकात हैं उनको देखा तो फौरन पता चल गया कि यहां कल्ब हुआ है। मसलन इसका मुफरत क्या आता है दार। देखो दाल अलिफ रा, दाल और रा के दरमियान अलिफ है और ये मैंने बताया असल में क्या था वाओ और सीगों से पता चल जाता है। जबकि आदुर में ऐसा नहीं है, उसमें तो दाल के फौरन बाद क्या है रा है। دال اور را کے درمیان کچھ نہیں معلوم ہو اس کی جگہ بدلی گئی ہے بھئی اس میں قلب ہوا ہے. یہ اسی طرح دار کی جمع ہے دور, دور میں بھی دال ہے پھر وہ ہے پھر را ہے. اور آدر میں دیکھ لو آدر میں تو دال اور را کے درمیان وہ نہیں ہے معلوم ہوا قلب ہوا ہے جگہ بدلی گئی ہے. اسی طرح دویرتن دار کی تصغیر آتی ہے دویرتن چھوٹا سا گھر اس میں بھی دیکھو دال کے بعد کیا ہے واو ہے اور پھر آگے آخر میں جا کے را آ رہی ہے. تو ترتیب حروف کی کیا ہے اصل مادہ کے اندر دال واو اور را اور آدر میں ایسا ہے ایسا نہیں معلوم ہوا یہاں کیا ہوا ہے قلب ہوا ہے اور کس طرح ہوا تفصیل ابھی بیان ہو گئی. یا جیسے قسیون کے اندر کیا ہوا ہے قلب کہتے ہیں اس کے اور لفظوں کو دیکھ لو اسی اس کے اور مشتقات کو دیکھ لو. قوس قسیون کا مفرد کیا آتا ہے قوس قاف واو سین اور قسیون میں تو قاف کے بعد فوراً کیا ہے سین واو نہیں ہے معلوم قلب ہوا ہے جگہ اس کی بدلی گئی ہے. اسی طرح اس سے فعل آتا ہے تقوس تقوس یا تقوس تقوسن تقوس میں بھی دیکھ لیں قاف اور سین کے درمیان کیا ہے واو ہے اور حالانکہ قسیون میں قاف اور سین کے درمیان واو نہیں معلوم ہوا یہاں کیا ہوا ہے قلب ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو قلب کا پتہ کس سے چلتا ہے کہ اس جیسے اور لفظوں کو دیکھ لیا جائے اس کے اور مشتقات کو دیکھ لیا جائے اس کے مفرد کو دیکھ لو اسی لفظ کے جمع کو دیکھ لو اس کے فعل کو دیکھ لو ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل حروف کی ترتیب کیا تھی اور قلب کے ذریعے کیا ہو گئی بھائی بدل گئی. صورت سمجھ میں آ گئی. دیکھیے بھائی نوشتہ اند لکھا ہے کس نے لکھا ہے محذوف ہے یعنی صرفی علماء نے لکھا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو یا تو یہ نوشتہ اسی طرح ہے لیکن بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہاں بھی کاتب لکھنے والے سے کوئی لفظ رہ گیا. صرفیین نوشتہ اند صرفی علماء نے لکھا ہے. اب وہ قلب کا پتہ کیسے چلے گا وہ بیان کرنے لگے. دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں نوشتان صرفی علماء نے لکھا ہے کہ قلب دیگر اخوان اشتقاقی آکلمہ اخوان جمع ہے اخ کی اخن اخ بھائی کو کہتے ہیں تو اس کی جمع کیا اخوان. دیگر اخوان اشتقاقی آکلمہ اس کلمے کے دوسرے اشتقاقی بھائی دیگر اخوان اشتقاقی آکلم اس کلمے کے دوسرے اشتقاقی بھائی جو ہیں چاہے مشتق ہے چاہے مشتق منہ وغیرہ جو بھی ہیں ان دوسرے اشتقاقی بھائی جو ہیں ان سے پتا چلے گا. جیسے دار دور دویرتن آدورن یہ سارے کیا ہیں اشتقاقی بھائی ہیں ایک ہی لفظ سے ان سب کا کیا ہوا ہے اشتقاق ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو باقی جو اشتقاقی بھائی ہیں ان کے ذریعے شناختہ میں شود پہچانا جائے گا. کیا طریقہ ذکر کیا کہ قلب کا پتہ ہمیں کس سے چلے گا کہ اس لفظ کے جو دوسرے اشتقاقی بھائی ہیں ان سب کو دیکھ لو آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا کہ اصل مادہ کے اندر حروف کی ترتیب کیا ہے اور یہاں پر کس طرح قلب ہوا ہے. بھائی نوشتان اور صرفی علماء نے لکھا ہے کہ قلب دیگر اخوان اشتقاقی آکلمہ شناختہ میں شود کہ قلب جو ہے اس کلمہ کے دوسرے اشتقاقی بھائیوں کے ذریعے شناختہ میں شود پہچانا جائے گا. مثل آدورن جیسے کہ آدورن کے بلفظ دارن واحد کے لفظ دار کے ذریعے جو کہ واحد ہے ودورن اور لفظ دور کے ذریعے جو جمع ہے دویرتن تصغیر اور لفظ دویرتن کے ذریعے جو تصغیر ہے معلوم میں گردد معلوم ہو جاتا ہے کہ در آدورن عین بجائے فا رفتہ کہ آدورن کے اندر عین جو ہے وہ فا کی جگہ چلا گیا ہے. وہ ہم چنی در قسیون اور اسی طرح قسیون کے اندر از لفظ قوسن و تقوسن مدرک میں گردد لفظ قوس اور تقوس سے مدرک میں گردد معلوم ہو جاتا ہے. ادرک یدرک ادراک کا معنی ہے جاننا تو مدرک جاننے والا اور مدرک جس کو جانا گیا یعنی معلوم، مدرک میں گردد معلوم ہو جاتا ہے. بھئی قسیون میں کیا ہوا ہے؟ قلب. کس سے پتا چلا؟ قوس سے، قاف واو سین. اسی طرح تقوس، اس میں بھی کیا ہے؟ قاف واو اور سین. یہاں ترتیب اور ہے، وہاں ترتیب اور ہے، معلوم ہوا قلب ہوا ہے. تو کہتے ہیں وہاں چنی در قسیون اس لفظ سے قوس و تقوس مدرک میں گردد. اسی طرح قسیون کے اندر لفظ قوس اور تقوس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل قسیون قوس بودا، کہ قسیون کی اصل قوس تھی. وہاں چنی قلب شناختہ میں شود. اچھا، ایک صورت تو یہ قلب کا پتہ کس سے چلے گا؟ اسی لفظ کے دوسرے اشتقاقی بھائیوں کے ذریعے پتا چل جائے گا. اس کے مفرد کو دیکھ لیں، جمع کو دیکھ لیں، اس سے کوئی فعل بنا ہو اس فعل کو دیکھ لیں، تو ان سے پتا چل جائے گا. اسی طرح قلب کا پتا کبھی اس طرح چلتا ہے کہ اگر ہم قلب کو نہ مانیں تو لفظ کا بلا سبب غیر منصرف ہونا لازم آتا ہے. توجہ ہے
جی.
اگر ہم قلب کو نہ مانیں تو لفظ کا بغیر کسی سبب کے غیر منصرف ہونا لازم آتا ہے. جیسے اشیاء، اشیاء کے اندر اگر قلب نہ مانو، غیر منصرف تو یہ ہے ہی، تو پھر تو بغیر سبب کے اس کو کیا ماننا پڑے گا؟ غیر منصرف. اور اگر آپ اس میں قلب مان لو کہ اصل میں یہ کیا تھا؟ شیعہ تھا، اور پھر قلب ہوا، تو اب غیر انصراف کا سبب بھی آ گیا، اور وہ کیا ہے؟ الف ممدودہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہم چنی قلب شناختہ میں شود بائی کے. اسی طرح قلب جو ہے وہ پہچانا جائے گا اس کے ذریعے کہ اگر قائل بقلب نہ شوند، کہ اگر ہم قلب کے قائل نہ ہوں یعنی قلب کو نہ ماننے، تو منع صرف بے سبب لازم آیت، تو منع صرف جو ہے وہ بغیر سبب کے لازم آ جائے گا. چنان کے در اشیاء، جیسے کس کے اندر ہے؟
اشیاء
کے اندر. یہاں قلب نہ مانو تو پھر غیر انصراف کی کوئی وجہ ہی نہیں، اور قلب مان لو تو پھر غیر انصراف کی وجہ مل جاتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ الف ممدودہ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا ذکر فرما رہے ہیں کہ قلب کو پہچانیں گے کس طرح؟ ایک نشانی کیا ذکر کی قلب کے پہچاننے کی؟ کہ اسی مادے کے دوسرے لفظوں کو دیکھ لیں تو پھر آپ کو قلب کا پتہ چل جائے گا. دوسری قلب کے پہچاننے کی یہ نشانی ذکر کی کہ اگر آپ قلب نہیں مانیں گے تو کسی لفظ کا بغیر سبب کے غیر منصرف ہونا لازم آئے گا. جیسے اشیاء، اگر اس میں قلب نہیں مانیں گے تو بغیر کسی سبب کے یہ غیر منصرف ہوگا، حالانکہ غیر منصرف تو بغیر سبب کے نہیں، اس کے لیے تو دو سبب چاہیے یا کوئی ایک سبب جو قائم مقام دو کے ہو. بھائی تو یہاں بھی قلب ماننا پڑے گا. اور اب تیسری اپنے استاذ کی بات ذکر کرنے لگے کہ میرے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ قلب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ قلب نہ مانیں تو صیغے کو شاذ کہنا پڑے. جیسے کل اور خز، سارے صرفیوں نے ان کو شاذ کہا ہے، لیکن اگر آپ میرے استاذ کی تقریر لے لیں اور انہوں نے اس میں کیا کہا کہ اس میں کیا ہوا ہے؟ قلب ہوا ہے. تو اگر وہ تقریر لے رہے اور قلب کو مان لیں تو پھر یہ ضابطے کے مطابق ہو جائیں گے، جیسے کہ تفصیل پیچھے بیان ہو گئی. بھائی تو یہ تیسری نشانی ذکر کر دی کہ میرے استاذ محترم کیا فرماتے ہیں، قلب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ قلب نہیں مانیں گے تو لفظ کو کیا کہنا پڑے گا؟ شاذ کہنا پڑے گا، اور آپ جب قلب کو مان لیں گے تو وہ پھر شاذ نہیں رہے گا. تو یہ بھی علامت ہے، اس کے ذریعے بھی آپ قلب کو پہچان سکتے ہیں. تو تین نشانیاں ذکر کر دیں. ایک نشانی کیا؟ کسی مادے کے دوسرے لفظوں کو دیکھ لیں. دوسری نشانی کیا؟ کہ اگر قلب نہ مانے تو بغیر سبب کے لفظ کا غیر منصرف ہونا لازم آتا ہے، اور قلب مان لیں تو پھر صیغہ ضابطے کے مطابق غیر منصرف ہو جاتا ہے. اور تیسری نشانی یہ ذکر کر دی کہ اگر قلب نہ مانے تو پھر بعض صیغوں کو شاذ کہنا پڑے گا، لیکن اگر آپ قلب مان لیں تو پھر شاذ نہیں کہنا پڑتا. تو یہ بھی نشانی ہے کہ معلوم ہوا اس کے اندر کیا ہوا ہے؟ قلب ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی ترجمہ، جناب استاذی میں فرمودن، تیسری نشانی ذکر کرنے لگے ہیں قلب کی، کہتے ہیں جناب استاذی میں فرمودن میرے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ ہم چونی قلب شناختہ میں شود، اسی طرح قلب کو پہچانا جائے گا با این کے، اس کے ذریعے کہ اگر قلب را اعتبار نہ کنند، کہ اگر ہم قلب کا اعتبار نہ کریں، شذوذ لازم آید، تو شذوذ لازم آتا ہے، یعنی کسی لفظ کا شاذ ہونا لازم آتا ہے. چنان کے در کل خوز مور، جس طرح کے کل خوز اور مور میں ہے. آگے فرماتے ہیں چنان کے منصر بے سبب خلاف قیاس است و داعی اعتبار قلب گردیدہ. داعی کہتے ہیں بلانے والا، دعوت دینے والا. دیکھو اگلے جملوں کو سمجھ لیں بھائی، پہلے ان کا مفہوم سمجھ لیں پھر میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں. ان کے استاذ کی تقریر چل رہی ہے، ان کے استاذ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح کسی لفظ کا غیر منصرف ہونا بغیر سبب کے یہ خلاف القیاس ہے، کسی لفظ کا غیر منصرف ہونا بغیر کسی سبب کے یہ کیا ہے، یہ خلاف القیاس ہے، یہ خلاف ضابطہ ہے. اصل میں تو کس کے ذریعے غیر منصرف ہونا چاہیے، کوئی سبب ہو، دو سبب ہو یا ایک سبب دو کے قائم مقام. تو میرے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی لفظ کا غیر منصرف ہونا بغیر کسی سبب کے خلاف القیاس ہے، اور یہ دعوت دیتا ہے اس بات کی طرف کہ یہاں قلب کو مان لو، اشیاء کے اندر کیا مان لو، قلب کو مان لو. قلب کیوں مانا؟ کیونکہ اگر قلب نہیں مانتے تو بغیر کسی سبب کے یہ کیا بن رہا ہے، غیر منصرف. تو میرے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی لفظ کا غیر منصرف ہونا بغیر سبب کے خلاف القیاس ہے، اور یہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس میں قلب کو مان لو تو پھر بات ٹھیک ہو جائے گی. اسی طرح کسی لفظ کے اندر تخفیف یا اعلال ہونا بغیر کسی قانون کے یہ بھی خلاف القیاس ہے. پھر سنو، جس طرح کسی لفظ کا غیر منصرف ہونا بغیر کسی سبب کے یہ خلاف القیاس ہے، اور یہ اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اس میں قلب کو مان لو تو بات ضابطے کے مطابق ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی. پھر سنو، جس طرح کسی لفظ کا غیر منصرف ہونا بغیر کسی سبب کے یہ خلاف القیاس ہے، اور یہ اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اس میں قلب کو مان لو. اسی طرح کسی لفظ کے اندر تخفیف یا اعلال ہونا بغیر کسی ضابطے کے یہ بھی کیا ہے، خلاف القیاس ہے، اور یہ بھی اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اس کے اندر قلب مان لو. باقی علماء نے اشیاء میں قلب مانا، میرے استاذ محترم کل اور خوز کو اسی پر قیاس کر کے فرماتے ہیں یہاں بھی قلب مان لو. وہاں اشیاء میں قلب کیوں مانا تھا؟ لفظ اشیاء تقاضا کر رہا ہے کہ اس کے اندر قلب کو مانا جائے تاکہ یہ ضابطے کے مطابق ہو جائے. اسی طرح کل اور خوز کے شروع میں دو حمزہ خلاف القیاس گرے ہیں بھائی، تو یہ بھی تقاضا کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کس کو مان لو، قلب کو مان لو، تو یہ بھی کس کے مطابق ہو جائیں گے، ضابطے کے. تو ان کے استاذ جو ہیں کل اور خوز کو قیاس کر رہے ہیں اشیاء پر، اور اشیاء میں قلب کو کیوں مانا گیا تھا، تاکہ وہ ضابطے کے مطابق ہو جائے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کل اور خوز میں بھی قلب کو مان لو تو یہ بھی ضابطے کے مطابق ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر قلب نہ مانے تو اشیاء غیر منصرف ہوگا، خلاف ضابطہ. اسی طرح کل اور خوز کے اندر اگر قلب نہ مانے تو ان کے شروع میں بھی اعلال ہوا، تخفیف ہوئی، دو حمزہ گرے یا نہیں گرے، اور وہ بھی کیا ہے، خلاف ضابطہ. لیکن قلب اشیاء میں مانا تو بات ٹھیک ہو گئی. اسی طرح قلب کل اور خوز میں مان لو تو یہاں بھی بات کیا ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے ترجمہ، یہی بات جو میں نے بیان کی وہ فرما رہے کہ جیسے اشیاء میں قلب ماننا پڑا، اسی طرح کل اور خوز میں بھی کیا ماننا پڑے گا، قلب ماننا پڑے گا، تو پھر دونوں جگہ بات ضابطے کے مطابق ہوگی. کہتے ہیں دیکھیے چنان کے منع صرف، جس طرح کے منع صرف یعنی غیر منصرف ہونا جو ہے بے سبب بغیر کسی سبب کے خلاف قیاس است، یہ کیا ہے؟ خلاف قیاس ہے. وداعی اعتبار قلب گردیدہ، داعی کا کیا معنی؟ دعوت دینے والا، بلانے والا ہے. اعتبار قلب کس چیز کی طرف؟ کہ قلب کا اعتبار کر لو. یہاں تم کس چیز کا اعتبار کر لو؟ یہاں کیا ہوا ہے؟ قلب ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گردیدہ ہو گیا. وداعی اعتبار قلب گردیدہ، اور یہ قلب کا اعتبار کرنے کا داعی ہو گیا. توجہ ہے؟ پھر ترجمہ سنیں. چنان کے مناصر بے سبب خلاف قیاس است، وداعی اعتبار قلب گردیدہ، جس طرح غیر منصرف ہونا بغیر کسی سبب کے یہ خلاف قیاس ہے، اور یہ دعوت دے رہا ہے اس بات کی طرف کہ قلب کا اعتبار کیا جائے. ہم چنی تخفیف حمزہ یا اعلال بے تحقق علت خلاف قیاس است. اسی طرح حمزہ کے اندر تخفیف کا ہونا یا اعلال وغیرہ کا ہونا بے تحقق علت، تحقق کا معنی ہے پایا جانا، وجود بھائی، بے تحقق علت بغیر کسی علت کے وجود کے، بغیر علت کے پائے جانے کے خلاف قیاس است، یہ بھی خلاف قیاس ہے. تخفیف حمزہ یا اعلال بے تحقق علت خلاف قیاس است، حمزہ کے اندر تخفیف ہونا یا اسی طرح اعلال کا ہونا بغیر کسی علت کے پائے جانے کے خلاف قیاس است، یہ بھی خلاف قیاس ہے. وداعی برائے اعتبار قلب میں توانت شد، اور یہ قلب کا اعتبار کرنے کا داعی میں توانت شد ہو سکتا ہے. یہ قلب کا اعتبار کرنے کا داعی، پھر سمجھو، اشیاء میں قلب کا اعتبار کیوں کیا؟ تاکہ وہ ضابطے کے مطابق ہو جائے، کیونکہ منع صرف بلا سبب یہ خلاف القیاس ہے. اسی طرح کسی صیغے کے اندر تخفیف ہونا یا اعلال ہونا بغیر کسی علت کے، یہ بھی کیا ہے؟ خلاف القیاس ہے. اور جیسے لفظ اشیاء کو قانون کے مطابق بنانے کے لیے کس کی ضرورت پڑی؟ قلب کی. اسی طرح یہاں پر بھی اعلال اور تخفیف کو ضابطے کے مطابق بنانے کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ قلب کی. یہاں قلب مان لو بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے. ترجمہ ذرا یہاں مشکل ہے بھائی، مختصر لفظوں میں وہ لمبی بات کر گئے بھائی. کہتے ہیں چنان کے منع صرف بے سبب خلاف قیاس است، وداعی اعتبار قلب گردیدہ، جس طرح کے غیر منصرف ہونا بغیر سبب کے یہ خلاف القیاس ہے، اور یہ دعوت دے رہا ہے کہ قلب کا اعتبار کیا جائے. ہم چنی اسی طرح حمزہ کے اندر تخفیف کا ہونا یا اسی طرح اعلال کا ہونا بے تحقق علت بغیر کسی علت کے پائے جانے کے خلاف قیاس است، یہ بھی کیا ہے؟ خلاف قیاس ہے. وداعی برائے اعتبار قلب میں توانت شد، اور یہ قلب کا اعتبار کرنے کی طرف داعی ہو سکتا ہے کہ اس کو کیا بنا دیا جائے؟ داعی قلب بنا دیا جائے، اور قلب کا یہاں اعتبار کر لیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے اگلا فائدہ بھائی. افادہ در لم یکن و این یکن، گاہ نون را حذف کردہ لم یکو و این یکو میں گویند، و این حذف را خلاف قیاس گفتاند. بھائی کان یکون افعال ناقصہ میں سے ہے، کان یکون، اور یکون پر جب کوئی جزم والا عامل داخل ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. یکون سے کیا بن جائے گا؟ یکون. این یکون جیسے این جزم دیتا ہے این یکون، یا لم جزم دیتا ہے لم یکون، تو وہ گر جاتا ہے. اور کبھی کبھار اس کے آخر میں جو نون ہے اس کو بھی خلاف القیاس گرا دیتے ہیں، اور این یکون کے بجائے کیا کہہ دیتے ہیں؟ این یکو. اور لم یکن کے بجائے کیا کہہ دیتے ہیں؟ لم یکو. اور اس کا کوئی ضابطہ نہیں، صرفی حضرات فرماتے ہیں کوئی ضابطہ نہیں، خلاف القیاس، خلاف ضابطہ اس نون کو گرا دیتے ہیں. کبھی اس کو برقرار رکھتے ہیں اور کبھی گرا دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بھی خلاف القیاس ہے. تو میرے استاد محترم کہتے ہیں اس کے لیے بھی ایک ضابطہ ذکر فرماتے تھے جس سے یہ بھی خلاف قیاس نہیں رہتا بلکہ ضابطے کے مطابق ہو جاتا ہے بھائی. وہ اس طرح کہ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہر وہ نون جو کسی فعل ناقص کے آخر میں آئے, ہر وہ نون جو کسی فعل ناقص کے آخر میں آئے, جب بھی اس فعل ناقص پر کوئی جزم دینے والا عامل داخل ہو تو اس نون کو گرانا بھی جائز ہے. ضابطہ کیا ہوا؟ ہر وہ فعل ناقص جس کے آخر میں کیا آئے؟ نون آئے. جب اس فعل ناقص پر کوئی جزم دینے والا عامل آ جائے جیسے ان یا لم وغیرہ, تو اس وقت جائز ہے اس کے نون کو گرانا بھی, چاہے تو گرا دیں چاہے تو نہ گرائیں, کیونکہ جوازی ہے وجوبی نہیں. اب دیکھو ضابطے کے مطابق ہو گیا. اب کوئی ایسا فعل ناقص لے آؤ, کہتے ہیں ہم نے تلاش کیا تو کانا کے علاوہ اور کوئی فعل ناقص ہے ہی نہیں جس میں نون آخر میں آ رہا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس پر پھر اشکال ہوتا ہے, یہ آپ نے کیسا قانون ذکر کیا جو صرف ایک ہی فعل ناقص پر صادق آ رہا ہے اور تو اس کے افراد ہی نہیں. قانون تو وہ ہو جو بہت سے پر صادق آئے. کہتے ہیں بھائی قانون ہم نے کلی بنایا ہے, افراد بے شک زیادہ نہ ہو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, اگر کوئی اور ہوتا تو اس پہ بھی صادق آ جاتا, اور ہے ہی نہیں تو اس میں تو قانون کا کوئی نقصان نہیں ہے بھائی. قانون میں نقصان تب ہوتا اگر کسی لفظ میں نون آخر میں آتا اور وہ گرتا نہ, وہ قانون کے مطابق نہ ہوتا, شاذ ہوتا, یہ قانون کو نقصان دیتا ہے, قانون کے لیے نقصان دہ ہے کہ سارے لفظ اس کے قابو میں نہیں آ رہے بھائی. تو اگر فرد ایک ہے جس پر قانون صادق آ رہا ہے تو یہ قانون کے لیے کوئی نقصان دہ چیز نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم نے تو کلی ضابطہ بیان کیا, کوئی بھی فعل ناقص ہو اس کے آخر میں کیا آئے؟ نون. جب اس پر کوئی جازم آئے گا تو اس کے آخر سے نون کو گرانا بھی جائز ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کتاب پر, افادہ در لم یکن و این یکن گاہ نون را حذف کردہ. کہتے ہیں لم یکن اور این یکن میں گاہے کبھی کبھار نون را حذف کردہ, نون کو حذف کر کے لم یکو و این یکو میں گویند. لم یکو اور این یکو کہتے ہیں, و این حذف را خلاف قیاس گفتاند, اور اس حذف کو خلاف قیاس کہا ہے, یعنی صرفیوں نے اس حذف کو خلاف قیاس کہا ہے. جناب استاذی غفر اللہ له, کہتے ہیں میرے استاد محترم اللہ ان کی مغفرت فرمائے, میرے استاذ محترم نے تقریر قاعدہ برائے آن, اس کے لیے انہوں نے ضابطے کی تقریر فرمودند فرمائی بھائی. انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ ایک ضابطے کی تقریر فرمائی. تو کہتے ہیں تقریر قاعدہ برائے آن فرمودند, انہوں نے اس کے لیے ایک ضابطے کی تقریر فرمائی. و آئیں, اور وہ تقریر یہ ہے کہ ہر نون کے در آخر فعل ناقص واقع شود, کہ ہر وہ نون جو فعل ناقص کے آخر میں واقع ہو, حین دخول جوازم جائز است کہ حذف گردد. حین کا معنی وقت, حین دخول جوازم, جوازم جمع ہے جازم کی, جزم دینے والا, جزم دینے والوں کے یعنی جزم دینے والے عامل کے داخل ہونے کے وقت, حین دخول جوازم, جوازم کے داخل ہونے کے وقت میں جائز است, جائز ہے کہ حذف گردد کے وہ حذف ہو جائے. دیکھا یہ ضابطہ بیان فرما دیا. وہ ہر چند کے این قاعدہ منحصر در ہمی یک فرد است, ہر چند کے این قاعدہ اگرچہ یہ ضابطہ منحصر در ہمی یک فرد است, اسی ایک فرد کے اندر بند ہے, اگرچہ یہ ضابطہ اسی ایک فرد کے اندر بند ہے, یعنی صرف یکون والا فعل ہے اسی میں یہ ضابطہ لگ سکتا ہے, اور تو کوئی فعل ناقص ایسا ہے ہی نہیں جس کے آخر میں کیا آئے؟ نون آئے. تو کہتے ہیں اگرچہ یہ قاعدہ اسی ایک فرد میں بند ہے لیکن کلیت را انحصار در فرد واحد مضر نیست. کلیت کلی ہونا, انحصار کا معنی ہے بند ہونا, اور مضر کا معنی ہے نقصان دینے والا، مضرون یہ را مشدد ہے بھائی، ضرر سے ہے، ضرر سے کہتے ہیں. لیکن کلیت را، لیکن کلی ہونے کے لیے انحصار در فرد واحد، ایک فرد میں بند ہونا مضر نیست، یہ نقصان دے نہیں. کلی ہونے کے لیے ضابطہ تو کیا ہے؟ کلی. لیکن صادق کتنے لفظوں پر آ رہا ہے؟ ایک ہی فعل ناقص پر صادق آ رہا ہے، اور کسی پر صادق نہیں. تو کہتے ہیں اگرچہ ضابطہ کلی ہے، لیکن کلی ہونے کے لیے ایک فرد کے اندر بند ہونا کوئی نقصان دے نہیں. ایک فرد میں ضابطے کا بند ہونا یہ اس کے کلی ہونے کے لیے نقصان دے نہیں ہے، یہ معنی ہے. لیکن کلیت را انحصار در فرد واحد مضر نیست، لیکن کلی ہونے کے لیے بند ہونا ایک ہی فرد کے اندر مضر نیست، یہ اس کلی ہونے کے لیے نقصان دے نہیں ہے. تخلف بعض جزیات در حکم مضر است. تخلف کا معنی پیچھے رہ جانا، تخلف کا کیا معنی؟
پیچھے
یعنی کلی کا ایک فرد میں بند ہونا یہ اس ضابطے کے لیے نقصان دہ نہیں. ہاں اگر کوئی فرد اس ضابطے سے پیچھے رہ جاتا، یعنی ضابطے سے نکل جائے، وہ نقصان دہ ہے. آپ نے تو ایک ضابطہ بنا دیا اور وہ ایک لفظ ہے، اس میں ساری شرطیں پوری ہیں، لیکن پھر بھی وہ بدل نہیں رہا ضابطے کے مطابق، یہ ضابطے کے لیے نقصان دہ ہے کہ اس میں ساری شرطیں وغیرہ پوری ہوں لیکن پھر بھی وہ ضابطے کے مطابق بدل نہ رہا ہو، تو پھر وہ کیا ہے؟ ضابطے کے لیے نقصان دہ ہے. اور یہاں تو ایسا نہیں ہے. یہ معنی ہے تخلف. تخلف کا معنی پیچھے رہ جانا، یعنی کہ ضابطہ ان پر صادق نہ آئے. تخلف بعض جزیات، بعض افراد، جزیات افراد، بعض افراد کا پیچھے رہ جانا در حکم، کس میں؟ حکم میں، یعنی ضابطے کے حکم میں بعض افراد کا پیچھے رہ جانا مضر است، یہ ضابطے کے لیے نقصان دہ ہے. اس کا مطلب ہے ضابطہ آپ کا صحیح نہیں ہے. کہ اسی لیے تو صرفی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ضابطہ بنائیں کہ عربی کا کوئی ایک لفظ بھی باہر نہ رہے، اور انہوں نے محنتیں کر کر کے یہ قوانین بنائے، لیکن پھر بھی ایک آدھ لفظ شاذ رہ جاتا ہے یا نہیں. اور پھر یہ مصنف جو ہیں انہوں نے کئی جگہ ضابطے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور ان کے شاذ ہونے کو کیا کر دیا؟ ان لفظوں کے ختم کر دیا بھائی. تو ضابطہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی لفظ شاذ رہے ہی نہ بھائی. اسی لیے پوری کوشش صرفیوں کی یہی ہوتی ہے. تو کسی لفظ کا ضابطے سے پیچھے رہ جانا، یعنی اس میں ضابطہ لگنا چاہیے لیکن لگ نہیں رہا، یہ ضابطے کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس صورت میں آپ کو اسے شاذ کہنا پڑے گا بھائی. یہ معنی ہے تخلف بعض جزیات در حکم مضر است. بعض جزیات کا، بعض افراد کا پیچھے رہ جانا در حکم، اس حکم میں، یعنی اس ضابطے کے حکم میں بعض جزیات کا پیچھے رہ جانا مضر است، یہ ضابطے کے لیے نقصان دہ ہے. و بس، اور بس، یہ ضابطے کے لیے نقصان دہ ہے. اور بس، اور بس کیا معنی؟ یعنی صرف یہ نقصان دہ ہے ضابطے کے لیے. کلی کا ایک فرد میں بند ہونا نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ صرف. وہ بس کا کیا معنی کر رہے ہو؟ صرف بس، یعنی اور صرف جو ہے بعض جزیات کا حکم میں پیچھے رہ جانا یہ ضابطے کے لیے نقصان دہ ہے. اور بس، اور کوئی چیز نقصان دہ نہیں. ونظیر تقریر بعض محققین است قاعدہ، بلکہ اس کی باقاعدہ مثال بھی پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کوئی ضابطہ ذکر کیا جائے اور صرف ایک ہی فرد پر صادق آئے. اس کی اور بھی مثال موجود ہے بھائی. بعض محققین نے لفظ اللہ کے اندر اسی طرح کا ایک ضابطہ ذکر کیا ہے. بھائی یاد رکھو، یہ جو لفظ اللہ کے شروع میں حمزہ ہے، یہ حمزہ وصل ہے، اور حمزہ وصل درمیان عبارت میں گر جاتا ہے. چنانچہ آپ ذرا لفظ اللہ پر فا لے آؤ، فا، اور اب ملا کر پڑھو. کیسے پڑھو گے؟ فاللہ. دیکھا وہ حمزہ گر گیا شروع کا. یا ذرا شروع میں یوں کرو، با لے آؤ بھائی، باللہ. دیکھو وہ حمزہ، لفظ اللہ کے شروع میں جو حمزہ تھا وہ گر گیا. تو لفظ اللہ کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، اور حمزہ وصل درمیان عبارت میں گر جاتا ہے. لیکن اسی لفظ اللہ پر جب حرف ندا لاؤ یا، تو اب وہ حمزہ قطعی بن جاتا ہے، یا اللہ. یا اللہ. دیکھا اب وہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ حمزہ وصل تو درمیان عبارت میں گر جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی، ضابطے کے مطابق تو پڑھنا چاہیے یا اللہ. حمزہ وصل بھی گر گیا اور یا کا الف بھی گر گیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے، کیونکہ یا کا الف بھی ساکن، آگے پہلا لام بھی ساکن، تو یا اللہ ضابطے کے مطابق تو یوں ہونا چاہیے، کیونکہ حمزہ وصل حرف ندا کے آنے سے گر جاتا ہے. جیسے یا بنا اخی، ابن اخی کیا مانا؟ بھائی کا بیٹا، یعنی بھتیجا. بھتیجا عرب میں جو بھی بڑا ہوتا چھوٹے کو وہ بھتیجا کہہ کر پکارتے، بھائی عام استعمال ہوتا یہ لفظ. اب دیکھو ابن اخی، ابن مضاف اور اخی مضاف الیہ. اچھا یہ جو ابن کے شروع میں حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، اس پر ذرا یا حرف ندا لے آؤ. اب پڑھو کیا پڑھیں گے؟ یا بنا اخی، دیکھو گر گیا تو حمزہ وصل درمیان عبارت میں گر جاتا ہے، تو یا اللہ کے شروع میں بھی جو حمزہ وصل ہے اس کو گرنا چاہیے. لیکن عرب سے ہم نے سنا ہے کہ لفظ اللہ کا حمزہ حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد نہیں گرتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کے لیے بعض محققین نے پھر کہتے ہیں ضابطہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کا وہ نام، اللہ کا وہ اسم جس پر ایسا الف لام آئے جو حمزہ کا عوض ہو، جو کیا ہو، تو وہ الف لام کا جو حمزہ ہے وہ حرف ندا کے داخل ہونے پر قطعی بن جائے گا اور گرے گا نہیں. کیا ضابطہ؟ کہ اللہ کے جو نام ہیں ان پر جب الف لام داخل ہو اور وہ الف لام ایسا ہو کہ حمزہ کا عوض ہو، حمزہ کے بدلے میں آئے، کس کے بدلے میں، حمزہ کے بدلے میں آیا ہو، تو یہ والا جو الف لام جو حمزہ کے بدلے میں ہے اس پر جب حرف ندا داخل ہوگا تو یہ حمزہ قطعی بن جائے گا، یہ اب گرے گا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر سنو کیا تقریر ہوئی. لفظ اللہ نہ کہو، اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے جو اسماء ہیں، بھائی قرآن کے شروع میں آپ دیکھتے نہیں اللہ کے 99 اسماء عموماً لکھے ہوتے ہیں بھائی، تو اللہ کے جو اسماء ہیں ان میں سے کسی پر اگر ایسا الف لام آئے جو حمزہ کا عوض ہو، یعنی حمزہ کے بدلے میں آیا ہو، تو یہ جو الف لام ہے اس کا حمزہ ندا کے وقت قطعی بن جائے گا، وصلی نہ رہے گا. کیا بن جائے گا؟ پھر بتلاؤ کیا ضابطہ ہوا؟ اللہ کا وہ نام جس پر کیسا الف لام آئے جو حمزہ کا عوض ہو، یوں کہو اللہ کا نام ہو اور اس پر الف لام ہو اور وہ الف لام کس قسم کا ہو، حمزہ کا عوض ہو، یہ جو الف لام ہے اس پر جب حرف ندا داخل ہوگا تو اس کا حمزہ کیا بن جائے گا، قطعی بن جائے گا، گرے گا نہیں. اور لفظ اللہ میں اسی طرح ہے. اللہ کہتے ہیں، بعض علماء نے تو لکھا لفظ اللہ علم ہے، نام ہے ذاتی باری تعالی کا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ شروع سے ہی اسی طرح ہے. صیغے میں اعلال ہوتا ہے نا، صورت بدلتی ہے یا تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں کوئی، یہ نام ہے اسی طرح. جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے محمد، یا جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے ابو بکر، یا کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے عمر، تو جیسے یہ نام رکھے ابتدا سے ہی، نام رکھنے کے بعد پھر اس میں کوئی تبدیلیاں کرتے ہیں جی نہیں، جیسا ابتدا سے رکھا اسی طرح استعمال ہوتا ہے. اسی طرح لفظ اللہ جو ہے یہ ذات باری تعالی کے لیے علم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ اصل میں تھا الہن، اور الہ معبود کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، پھر اس الہ کے حمزہ کو گرا کر اس کے عوض الف لام لے آئے. اس الہن کے حمزہ کو گرا کر شروع میں کیا لے آئے، الف لام، اور لام کا لام میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا، اللہ. تو یہ الف لام کس کا عوض ہے، حمزہ کا. لہذا اس پر جب حرف ندا داخل ہوگا تو یہ حمزہ کیا بن جائے گا؟ قطعی. اور کیسے بولیں گے؟ یا اللہ. تو یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہتے ہیں بعض محققین نے. اور یہ ضابطہ صرف لفظ اللہ ہی پر صادق آتا ہے اور اللہ کے کسی نام پر صادق نہیں آتا, کیونکہ اللہ کے اور کسی نام میں ایسا الف لام ہے ہی نہیں جو حمزہ کا عوض ہو. کس کا عوض ہو؟ تو دیکھو یہاں پر بھی ایک ضابطہ بیان کیا, اور ضابطہ کتنے افراد میں بند ہے؟ ایک فرد میں بند ہے. جس طرح ہم نے این یکن اور لم یکن کے بارے میں ایک ضابطہ ذکر کیا اور وہ بھی ایک ہی فرد میں بند ہے, تو اس سے ضابطے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے بھائی ترجمہ. ونظیر این تقریر بعض محققین است, اور اس کی نظیر, نظیر کہتے ہیں مثل. ونظیر این اور اس کی مثال جو ہے, یعنی ہمارے اس ضابطے کی مثال جو ایک فرد میں بند ہے, اس کی مثال جو ہے تقریر بعض محققین است قاعدہ را. کہتے ہیں وہ بعض محققین کی تقریر ہے قاعدہ را, اس قاعدے کی, کہ در لفظ یا اللہ, جو کس کے بارے میں ہے؟ لفظ یا اللہ کے میں ہے, کہ بہ اثبات حمزہ با حرف ندا میں آید, جو کہ بہ اثبات حمزہ با حرف ندا, حرف ندا کے ساتھ, حمزہ کے اثبات کے ساتھ میں آید آتا ہے. بھائی لفظ اللہ کیا ہے؟ جب اس پر یا حرف ندا داخل ہو جائے تو بھی اس کے حمزہ ثابت رہتا ہے, گرتا نہیں. تو اس بات کا معنی ثابت رکھنا, ثابت کرنا. پھر تو سنے ترجمہ بھائی. کہتے ہیں ونظیر این, اور ہماری اس تقریر کی نظیر جو ہے, اس کے مثل جو ہے تقریر بعض محققین است, وہ بعض محققین کی تقریر ہے قاعدہ را. کس چیز کی تقریر؟ قاعدے کی. کس کی تقریر ہے ان کی؟ ایک قاعدے کی ہے, در لفظ یا اللہ. کس کے بارے میں ہے وہ قاعدہ؟ در لفظ یا اللہ, لفظ یا اللہ کے لفظ کے بارے میں ہے ان کا ضابطہ, کہ بہ اثبات حمزہ بہ حرف ندا میں آید, جو کہ حرف ندا کے ساتھ اثبات حمزہ کے ساتھ آتا ہے. حرف ندا کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس میں؟ حمزہ وصلی تو یا کی وجہ سے گرنا چاہیے یا نہیں, لیکن یہ کیا ہے؟ اثبات حمزہ کے ساتھ عربی میں آتا ہے یا اللہ. دیکھو حمزہ کیا ہے, اس کو ثابت رکھتے ہیں عرب. تو وہ قاعدہ کہ در لفظ یا اللہ, جو لفظ یا اللہ کے بارے میں ہے, کہ بہ اثبات حمزہ, جو کس کے ساتھ ہے؟ اثبات حمزہ کے ساتھ ہے, با حرف ندا, کس کے ساتھ؟ حرف ندا کے ساتھ, میں آیت آتا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ان کے, یعنی یہ کہ, اب وہ ضابطہ ذکر کرنے لگے ہیں. ہر الف و لام کے در اسم از اسماء الہی, ہر وہ الف لام اللہ کے ناموں میں سے کسی نام میں, بعد حذف حمزہ, حمزہ کو حذف کرنے کے بعد, بجائش قائم شدہ باشد, اس کی جگہ پر قائم ہوا ہو. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ یعنی ان کے ہر الف لام, ہر وہ الف لام کے در اسم از اسماء الہی, جو اللہ کے ناموں میں سے کسی نام میں, بعد حذف حمزہ, بجائش قائم شدہ باشد, حمزہ کو حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ پر قائم ہوا ہو, بوقت دخول حرف ندا, تو حرف ندا کے داخل ہونے کے وقت, حمزہ آن قطعی شدہ, تو اس کا حمزہ جو ہے قطعی ہو کر باقی ماند, باقی رہے گا, باقی رہے گا. این کلیہ ہم منحصر در لفظ اللہ است و بس, یہ کلیہ بھی بند ہے لفظ اللہ میں, و بس اور بس, یعنی اور کوئی اللہ کا نام ایسا نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ حاصل کلام کیا ہوا؟ مصنف نے ایک ضابطہ ذکر کیا, این یکن اور لم یکن, جب یہ جو یکونوں پر کوئی جب جازم داخل ہو, جزم دینے والا عامل, تو عرب کبھی کبھار اس کے نون کو بھی حذف کر دیتے ہیں, گرا دیتے ہیں, اور اس کو خلاف القیاس کہتے ہیں. لیکن میرے استاد محترم اس کے لیے باقاعدہ ایک ضابطہ ذکر فرماتے ہیں, اور وہ ضابطہ یہ کہ ہر وہ نون جو کسی فعل ناقص کے آخر میں آئے اور اس فعل ناقص پر جب کوئی جازم داخل ہو جائے تو اس نون کو گرانا جائز ہے. اور پھر اس پر اشکال ہوا کہ یہ تو صرف کانا یکونو یہی ایک فعل ناقص ہے جس کے آخر میں نون آ رہا ہے, اور تو کسی فعل ناقص کے آخر میں نون نہیں. کہتے ہیں بھائی ضابطے کا ایک فرد میں بند ہونا یہ ضابطے کے لیے نقصان دہ نہیں. ہاں اگر کوئی فرد ضابطے سے باہر رہ جائے اور ضابطہ اس پہ نہیں لگ رہا اگرچہ ساری شرطیں اس میں پوری ہیں پھر بھی ضابطہ اس پر نہیں لگ رہا, یہ چیز ضابطے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور بس, اور کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا کہ میری اس ضابطے کی نظیر جو ہے, میری اس ضابطے کی نظیر یا مثال جو ہے وہ بعض محققین کی تقریر ہے جو لفظ یا اللہ کے بارے میں وہ ضابطہ ذکر کرتے ہیں جس میں حرف ندا یا کے ساتھ اس بات حمزہ آتا ہے یا اللہ. دیکھو حمزہ کو بھی کیا کرتے ہیں, ثابت رکھتے ہیں, حالانکہ حمزہ کو کیا ہونا چاہیے, گرنا چاہیے. تو وہ اس کی تقریر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے وہ نام جس کے شروع میں ایسا الف لام آ جائے جو حمزہ کا قائم مقام ہو, تو اس الف لام پر جب حرف ندا داخل ہوگا تو اس کا حمزہ قطعی بن جائے گا, جیسے یا اللہ. اور یہ ضابطہ صرف لفظ اللہ ہی میں بند ہے, کیونکہ صرف لفظ اللہ ہی میں الف لام جو ہے وہ حمزہ کا عوض ہے, اور کسی جگہ پر بھی وہ حمزہ کا عوض نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ کلی ضابطہ اگر ایک ہی فرد میں بند ہو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. بھائی اب ذرا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں, بھائی یہ ترجمہ ذرا کافی مشکل ہے اس لیے میں بار بار کر رہا ہوں, بھائی اچھی طرح توجہ سے اس کو سمجھیں. بھائی کہتے ہیں بنظیر این تقریر باز محققین است قاعدہ را, اور میری اس قانون کی نظیر یا اس ضابطے کی نظیر جو ہے وہ بعض محققین کی تقریر ہے قاعدہ را, قاعدے کی. تو بعض محققین نے قاعدے کی تقریر کی ہے, کس میں؟ در لفظ یا اللہ, لفظ یا اللہ میں, کہ با اس بات حمزہ با حرف ندا میں آید جو کہ اس بات حمزہ کے ساتھ آیا ہے حرف ندا کے ساتھ. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ یعنی ان کے یعنی ان کی تقریر یہ ہے, یہ ضابطہ یہ ہے, ہر الف و لام کے در اس میں از اسماء الہی بعد حذف حمزہ بجائش قائم شدہ باشد, ہر وہ الف و لام جو کہ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام میں حمزہ کو حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ پر قائم ہو, بوقت دخول حرف ندا حمزہ آن قطعی شدہ باقی ماند, تو حرف ندا کے داخل ہونے کے وقت وہ حمزہ جو ہے قطعی ہو کر باقی ماند باقی رہے گا. این کلیہ ہم منحصر در لفظ اللہ است, یہ قاعدہ کلیہ بھی, یہ کلیہ بھی, یہ کلی ضابطہ ہے نا. ذکر کیا کیا تھا؟ جس اللہ کے نام میں بھی ایسا ہو, دیکھو کلی ضابطہ ذکر کیا تھا, لیکن کسی اور نام میں ایسا ہے ہی نہیں, تو یہ کلیہ, یہ جو قاعدہ کلیہ ہے یہ بھی بند ہے در لفظ این کلیہ ہم منحصر در لفظ اللہ ہست و بس, یہ قاعدہ کلیہ بھی لفظ اللہ میں بند ہے و بس, اور بس یعنی اور اللہ کے کسی نام پر یہ صادق نہیں آتا. آگے دیکھیے بھائی افادہ یا مبدل از حمزہ چون فا افتعال باشد تا نمے شود چون ای تکل و ای تمرا. اچھا اگلا افادہ آسان ہے بھائی, آخازہ یا اخوزو کا معنی کوئی چیز پکڑنا کوئی چیز لینا, اور اسی سے آتا ہے اتخذا یتخذو. اس اتخذا یتخذو کو علماء صرف نے شاذ کہا ہے, اس اتخذا یتخذو کو علماء صرف نے شاذ کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ضابطہ جاری ہوا ہے. آپ نے باب افتعال کے قوانین پڑھے تھے, ان قوانین میں ایک ضابطہ یہ ذکر ہوا تھا کہ باب افتعال, توجہ ہے, کہ باب افتعال کے فا کی جگہ اگر یا وو اصلی آ جائے, یوں کہو وو اور یا غیر مبدل آ جائے جو کسی سے بدلے نہ ہو, پھر سنو، باب افتعال میں فا کی جگہ کیا آ جائے، یا آ جائے یا واو آ جائے، اور یہ یا اور واو کسی سے بدل کر نہ آئے ہوں، تو اس یا اور واو کو تا کر کے تا میں ادغام کرتے ہیں، جیسے اتسرا، اتسرا اصل میں کیا تھا، اتسرا تھا بھائی، یا آئی فا کی جگہ باب افتعال میں اور یا اصلی ہے کسی سے بدل کر نہیں آئی، تو اس یا کو بھی تا کر کے تا میں ادغام کیا گیا تو کیا بن گیا، اتسرا. اسی طرح اتقدا، اتقدا اصل میں کیا تھا، اتقدا بھائی، واو تھا فا کی جگہ، باب افتعال میں فا کی جگہ واو آیا اور یہ واو اصلی ہے کسی سے بدل کر نہیں آیا، تو اس واو کو تا کر کے تا میں ادغام کریں گے تو کیا بن گیا، اتقدا، اتقدا. تو اب اس قانون کی شرط کیا ہے کہ وہ واو اور یا جس کو تا کر کے آپ تا میں ادغام کرنا چاہتے ہیں، شرط یہ ہے وہ کسی سے بدل کر نہ آئے ہوں، یعنی اصلی ہوں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. اور اتخذا اس یہ کس سے ہے، اخذا سے ہے، کس سے، اخذا سے، اور اخذا کا مادہ کیا، حمزہ خا زاد. تو اتخذا اصل میں کیا تھا، اتخذا، اتخذا، پھر شروع میں دو حمزہ اکٹھے ہوئے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو قانون ہے جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں اور دوسرا ساکن ہو تو اس کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب. تو پہلے حمزہ کے نیچے ہے کسرہ، تو دوسرے کو کس سے بدل دیا، یا سے، تو کیا بن گیا، اتخذا. اب مجھے بتائیے یہ یا اصلی ہے یا حمزہ سے بدل کر آئی ہے، حمزہ سے بدل کر آئی ہے، لہذا شرط پوری نہیں. جب شرط پوری نہیں تو قانون نہیں لگنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود قانون لگا اور اس یا کو تا سے بدل کر پھر تا میں ادغام کیا گیا اور کیا بن گیا، اتخذا، اتخذا. تو صرفی علماء نے اس اتخذا کو شاذ کہا ہے بھائی، شاذ کہا ہے. تو مصنف فرماتے کہ میرے استاد محترم اس کی ایسی تقریر فرماتے تھے کہ اس کا شاذ ہونا ختم ہو جاتا ہے. میرے استاد محترم فرماتے کہ اتخذا اس کا مادہ اخذا نہیں ہے، اس کا مادہ تخذا ہے. کیا ہے، تخذا ہے، اور اخذ کا معنی ہے لینا اور پکڑنا، اور تخذ کا معنی بھی ہے لینا اور پکڑنا بھائی. صرفی حضرات نے اس کو شاذ کیوں کہا، کیونکہ وہ سمجھے کہ اس کا مادہ اخذا ہے، حالانکہ اس کا مادہ تو اخذا نہیں ہے، اس کا مادہ تو تخذا ہے بھائی، اور تخذا بمانے اخذا کے عربی میں آتا ہے بھائی. تو لہذا اتخذا اصل میں کیا تھا، باقی صرفی تو کیا فرماتے ہیں، اتخذا اصل میں کیا تھا، اتخذا، یعنی یوں کو اتخذا تھا، کیا تھا، اتخذا تھا. کہتے ہیں نہیں، یہ اصل میں اتخذا نہیں تھا، بلکہ اس کا مادہ کیا ہے، تخذا. اب بناؤ افتعل، اتخذا، ابھی ادغام نہ کرو، اتخذا، پھر دو حرف ایک جنس کے اکٹھے ہوئے، دو تا اکٹھی ہوئی تو تا کا تام ادغام کیا تو کیا بن گیا، اتخذا. اب شاذ ہے نہیں، اب تو شاذ یہ رہا ہی نہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے کتاب پر، افادہ، یا مبدل از حمزہ چون فائے افتعال باشد، یا مبدل از حمزہ، وہ یا جو حمزہ سے بدلی ہے چون فائے افتعال باشد، جب وہ افتعال کی فا ہو تا نمے شود تو وہ تا نہیں ہوتی. ضابطہ کیا تھا کہ باب افتعال میں فا کی جگہ کیا آئے، واو یا آ جائے تو اس کو تا کر کے تا میں ادغام کرتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ کسی سے بدل کر نہ آئی ہو. اور یہاں پر تو یہ یا کس سے بدل کر آئی ہے، حمزہ سے، یہی بیان کر رہے ہیں، یا مبدل از حمزہ، وہ یا جو حمزہ سے بدلی ہوئی ہو چون فائے افتعال باشد، جب وہ باب افتعال کی فا ہو. باب افتعال کی فا ہے کون سی، یا جو حمزہ سے بدلی ہے، تا نمے شود، یہ تا نہیں ہوتی، یہ تا سے بدلتی نہیں. چون ایتا کلا و ایتا مارا, جیسے ایتا کلا اور ایتا مارا بھائی, ان کے اندر بھی یہ یا حمزہ سے بدلی ہے, اسی لیے برقرار ہے, اس کو تا کر کے تا میں ادغام نہیں کیا گیا بھائی. لہذا اتخذا کے دراں یا تا شدہ شاز گفتہ اند, لہذا اتخذا کو کہ جس کے اندر یا جو ہے تا شدہ تا ہو گئی ہے, شاز گفتہ اند, اس کو صرفیوں نے شاز کہا ہے. جناب استاذ المرحوم, ہمارے مرحوم استاذ جو ہیں برائے دفع شذوذ عام میں فرمودند, وہ اس کے شذوذ کو دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ تا در اتخذہ اصلی است, کہ اتخذہ میں جو تا ہے وہ اصلی ہے, مجرد آ تخذہ یتخذ بودا است, اس کا مجرد تخذہ یتخذ ہوا ہے بھائی, اس کا مجرد کیا ہے, تخذہ یتخذ ہے, تخذہ یتخذ بودا است, اس کا مجرد تخذہ یتخذ ہوا ہے بھائی. تو یہ کتاب کے اندر تاخذہ یتخذ فی لکھا ہوا ہے بھائی, یہ اس کی حرکات وغیرہ ٹھیک کر لیں, زیریں زبریں ٹھیک کر لیں بھائی, اور بھی آگے جو لفظ آ رہے ہیں ان کو بھی اس کے مطابق کر لیجئے جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں. تاخذہ یتخذ نہیں ہے بلکہ اس کا فعل جو لغت کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ہے تاخذہ یتخذ, باب سمعہ ہے بھائی. تو یہ لفظ ٹھیک کر لیں اور آگے بھی جو لفظ آتے جائیں ٹھیک کرتے جائیں بھائی. اس کا مجرد کیا ہے, تخذہ یتخذ ہے. اخذہ یا اخذ اس کا مجرد نہیں ہے بلکہ اس کا مجرد تخذہ یتخذ ہے. تو کہتے ہیں مجرد یعنی ثلاثی مجرد, اتخذہ تو کیا ہے ثلاثی مزید فی ہے نا, تو مجرد آ تخذہ یتخذ بوداست, اس کا ثلاثی مجرد جو ہے وہ تخذہ یتخذ ہوا ہے, نہ اخذہ یأخذ, نہ کہ اخذہ یأخذ. وبودن تخذہ بمانے اخذہ از بیزاوی واضح میں شود, اور تخذہ کا اخذہ کے معنی میں ہونا یہ کس سے, تفسیر بیزاوی سے واضح ہوتا ہے. فرما رہے کہ میں نے کیا کہا کہ اتخذہ کا مادہ کیا ہے, تخذہ ہے, اور تخذہ اخذہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تفسیر بیضاوی بڑی مشہور تفسیر ہے قرآن کی, مشکل ترین تفاسیر میں سے ہے یہ, قرآن کی یہ مشکل ترین تفاسیر میں سے ہے. اس کے اندر بیضاوی رحمہ اللہ جو مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تخذہ بمانے اخذہ کے عربی میں آتا ہے بھائی. بات سمجھ میں آگئی, تو دلیل بھی ساتھ ذکر کر دی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے کہ تخذہ بمانے اخذہ کے آتا ہے, بلکہ اس کی وضاحت کس نے کی ہے, تفسیر بیضاوی کے مصنف نے بھی کی ہے. تو کہتے ہیں وبودن تخذہ بمانے اخذہ از بیضاوی واضح میں شود, اور تخذہ کا اخذہ کے معنی میں ہونا بیضاوی سے واضح ہوتا ہے. پس اتخذہ مثل اتبع است, پس اتخذہ جو ہے وہ اتبع کی طرح ہے, جیسے اتبع میں کیا ہے, تبع تا اس کی اصلی ہے, اسی طرح اتخذہ میں بھی تا اصلی. تو کہتے ہیں پس اتخذہ مثل اتبع است, بس اتخذہ جو ہے وہ اتبع کی طرح ہے, کہ ماخوذ است تبیع, جو طبیعہ سے ماخوذ ہے, وہ تا اصلی است, اور اس کی تا اصلی ہے بھائی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی, چلیے بس کریں بھائی, اور اب آئیے اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیجئے بھائی. دیکھیے بھائی کتاب پر صرفیین نے لکھا ہے کہ قلب اس کلمہ کے مادہ کے دوسرے مشتقات سے پہچانا جاتا ہے. عبارت سب کو مل گئی؟ صرفیین نے لکھا ہے کہ قلب اس کلمہ کے مادہ کے دوسرے مشتقات سے پہچانا جاتا ہے, جیسے آدرن کے اس کے واحد, دارن جمع دور, اور تصغیر دویرتن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آدرن میں عین فا کی جگہ چلی گئی ہے. اسی طرح قسیون میں لفظ قوس و تقوس سے پتہ چل جاتا ہے کہ قسیون کی اصل قوسن ہے. اسی طرح قلب کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر قلب نہ مانا جائے تو منع صرف بغیر سبب کے لازم آ جائے, جیسے اشیاء میں ہے. استاذ محترم فرماتے تھے کہ اسی طرح قلب کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر قلب کا اعتبار نہ کریں تو شذوذ لازم آ جائے، جیسے کل، خز اور مر میں، جس طرح بے سبب کے غیر منصرف ہونا خلاف قیاس ہے اور قلب کے اعتبار کا مقتضی ہے، اسی طرح تحقق علت کے بغیر، تحقق کا معنی پایا جانا، ہونا یعنی علت کا ہونا، اسی طرح تحقق علت کے بغیر تخفیف حمزہ یا اعلال بھی خلاف قیاس ہے اور قلب کے اعتبار کا مقتضی ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ افادہ لم یکن اور ان یکن میں کبھی نون حذف کر کے لم یکو اور ان یکو کہہ دیتے ہیں. اس حذف کو خلاف قیاس کہا گیا ہے. جناب استاذی غفر اللہ لہو نے اس کے لیے قاعدہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ ہر وہ نون جو فعل ناقص کے آخر میں ہو دخول جوازم کے وقت اسے حذف کرنا جائز ہے، اگرچہ قاعدہ صرف اسی ایک فرد میں منحصر ہے، لیکن کلیت کے لیے فرد واحد میں انحصار مضر نہیں، بلکہ حکم میں بعض جزئیات کا تخلف مضر ہے. بعض جزئیات کا تخلف یعنی پیچھے رہ جانا کہ وہ ضابطے میں، ضابطہ ان پر لگ نہ رہا ہو، بھائی شرطیں وغیرہ پوری ہوں اور ضابطہ نہ لگ رہا ہو اور ان کو شاذ کہنا پڑے، یہ ضابطے کے لیے نقصان دہ ہے. آگے دیکھیے، اس کی نظیر وہ قاعدہ ہے جو بعض محققین نے لفظ یا اللہ میں حرف ندا کے باوجود اس بات حمزہ کے لیے بیان کیا ہے، یعنی یہ کہ ہر وہ الف و لام جو اسماء الہی میں سے کسی اسم میں حمزہ محذوفہ کا قائم مقام ہو گیا ہو، دخول حرف ندا کے وقت اس کا حمزہ قطعی ہو کر باقی رہتا ہے. یہ کلیہ بھی صرف لفظ اللہ میں منحصر ہے. افادہ حمزہ سے بدلی ہوئی یا جب فائے افتعال ہو تو وہ تا سے نہیں بدلی جاتی، جیسے ای تا کالا و ای تا مارا، مگر اتخذا میں یا تا سے بدلی گئی ہے، لہذا اسے شاذ کہا گیا ہے. جناب استاذنا المرحوم اس کا شذوذ دفع کرنے کے لیے فرماتے تھے کہ اتخذا میں تا اصلی ہے، اس کا مجرد تخذا یتخذو ہے، اخذا یأخذو نہیں، اور تخذا کا بمانے اخذا ہونا بیضاوی سے معلوم ہوتا ہے. پس اتخذا مثل اتبع ہے جو طبیعہ سے ماخوذ ہے اور اس کی تا اصل ہے. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.